السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تفسیر سورۃ المائدہ آیہ نمبر 78. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمین یا رب العالمین. الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا شکر احسان ہے کہ پھر ہم ایک ہفتے مس ہو جانے کے بعد قرآن کی آیتوں سے جڑ رہے ہیں. الحمدللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو کسی نہ کسی طریقے پر یا کسی نہ کسی طریقے سے قرآن سے جوڑے رکھا ہے، الحمدللہ. آگے کی آیت لینے سے پہلے تھوڑا سا ہم پچھلی جو ایک آیت تھی اس کی ڈیٹیل اصل میں رہتی تھی، ٹائم چونکہ ہمارا بہت ہو چکا تھا اس لیے ہم نے اس کو شارٹ میں کیا تھا، تو وہ آیت کا تھوڑا سا ڈسکشن کریں گے اور پھر یہ آیت یعنی 78 آیت پر آگے بڑھیں گے انشاءاللہ. جیسے کہ ہم نے پیچھے پڑھا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ اہل کتاب سے کہا گیا تھا کہ قل یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم غیر الحق، یعنی اے اہل کتاب اپنے دین میں نہ حق غلو نہ کرو، یعنی حق سے تجاوز کر کے باطل میں نہ پڑو. اور کیا انہوں نے غلو کیا تھا اور نہ حق کن باتوں کو مانا تھا، یا اپنے دین کے معاملے میں وہ کس حد سے گزر گئے تھے؟ اگر ہم دیکھیں تو بنی اسرائیل یہ ایک ایسی قوم تھی پے در پے جن کے پاس یہ رسول آئے اور انبیاء آتے رہے، اور ان سے کہا گیا تھا کہ اپنے دین میں غلو نہ کرو. بنی اسرائیل نے کیا کیا؟ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کو رسول نہ مانا، ان کو جھوٹا قرار دیا، ان کے خلاف اس وقت کے بادشاہ سے مل کر سازش کی اور ان کو پھانسی پر چڑھانے کی پوری تیاری کی. پھر صرف یہی نہیں کیا بلکہ عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ جادوگر کہا، دوسرا ولد الزنا کا الزام لگایا اور ان کو رسول نہ مانا. دوسری طرف عیسائیوں نے ایک اور غلو کیا، یعنی بنی اسرائیل کا غلو کیا تھا؟ تفریط پر مبنی تھا، یعنی بالکل انہوں نے ایک رسول کو بہت زیادہ ان کی بے عزتی کی. اور نصارہ کا غلو کیا تھا کہ انہوں نے محبت میں اتنا بڑھا دیا عیسیٰ علیہ السلام کو، اتنے ایکسٹریم پر چلے گئے کہ نعوذ باللہ ان کو خدا کا درجہ دے دیا. ان سے کہا گیا تھا کہ تم یہ کام مت کرو اور تم اپنے دین پر قائم رہو، تم اپنے رسولوں کے ساتھ وفاداری کرو، اطاعت کا رشتہ قائم کرو یا اطاعت کا رشتہ رکھو، اور ان قوموں کے پیچھے مت چلو جو گمراہ ہوئی ہیں. اب یہاں پر کن قوموں کا ذکر کیا گیا؟ یعنی بنی اسرائیل سے خطاب ہے نا، اصل میں یہود و نصارہ سے خطاب ہے، اہل کتاب سے خطاب ہے، مسلمانوں سے تو یہاں خطاب نہیں ہے کہ تم پچھلی قوموں کی پیروی نہ کرو جو گمراہ قومیں تھیں. تو کون سی قومیں گمراہ تھیں اس وقت یہود و نصارہ نے جن کی پیروی کی؟ کوئی بتا سکتا ہے کہ کون سی قومیں تھیں جن کا ذکر ہو رہا ہے یا جن کا ذکر کیا گیا تھا؟ تو دراصل یہ رومن، گریک اور مصر، یہ تین اس وقت بڑے پیگن ریلیجن آپ کہہ سکتے ہیں کنٹریز تھے جہاں پر مشرکانہ مذاہب فالو کیے جاتے تھے. تو اہل کتاب سے کہا گیا کہ تم ان کی پیروی نہ کرو، کیونکہ یہ مسلمانوں سے خطاب نہیں ہے بلکہ یہود و نصارہ سے خطاب ہے. ہاں، مسلمان اگر یہود و نصارہ کی پیروی کریں گے تو گمراہ ہوں گے. انہوں نے پیروی کی، رومن، گریک اور مصر کلچر سے متاثر تھے وہ لوگ، یہ سب مشرکانہ کلچر تھے یہاں ان تینوں ممالک میں، اور انہیں کی پیروی کر کے یہ لوگ گمراہی میں پڑے. اور آپ دیکھیں ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب بھی کسی قوم کا تعلق ایسے مشرکانہ قوموں سے، ایسے لوگوں سے جب ان کا واسطہ پڑتا ہے اور جب وہ اپنے دین کو، اپنے دین کی اقدار کو چھوڑ کر دوسری قوموں کے کلچر کو اپناتے ہیں، ان سے بہت زیادہ دوستیاں کرتے ہیں، تو اپنا دین دھیرے دھیرے پھیکا روکھا پھیکا لگنے لگتا ہے اور غیر قوموں کا دین اور کلچر زیادہ اچھا اور رنگین لگتا ہے. اور یہ بات تو آپ نے سنی رکھی ہوگی کہ جو مشرکانہ مذاہب ہوتے ہیں وہ بڑے رنگین ہوتے ہیں، ان کی دیوی دیوتاؤں کے کپڑے آپ دیکھ لیجئے، ان کے افیئرس آپ سن لیجئے، یعنی ایسی باتیں جو ہمارے پر شرم سے سن کر ہم جس سے یعنی ہمارا سر جھک جائے، وہ ان کے یہاں پر ان کے دیوی دیوتاؤں کا روز کا معاملہ ہوتا ہے کہ فلاں کا افیئر فلاں کے ساتھ، فلاں دیوی کا فلاں دیوتا کے ساتھ، وہ کسی کے ساتھ چلی گئی، اس کسی سے اس کا بچہ ہو گیا، یعنی اس طرح کی باتیں آپ ہمیشہ سنیں گے. اسپیشلی یونانی جو ان کا مذہب تھا، مشرکانہ مذہب، ان کے جو دیوتا تھے ان کے افیئرز ہمیشہ دوسروں سے چلتے رہتے تھے، لا حول ولا قوۃ الا باللہ. اور ہمیں بھی کیا بتایا گیا اور انہیں بھی کیا بتایا گیا کہ لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، کہ تم یہود و نصارہ کو اپنے اولیاء نہ بناؤ، ان سے دوستی نہ کرو. جبکہ آج آپ دیکھیں کہ ہم یہود و نصارہ کے بلکہ مشرکین کو بھی ہم پیچھے نہیں چھوڑتے ہیں، ہماری دوستی ہر ایک کے ساتھ ہے سوائے مسلمانوں کی. ان کا کلچر بڑا اچھا لگنے لگتا ہے، ان کا ریلیجن بڑا خوبصورت لگنے لگتا ہے. جب کافر قوموں سے تعلق بڑھے گا جب گمراہ قوموں سے بھٹکی ہوئی قوموں سے تعلق بڑھے گا، کیونکہ کیا بتائے گا نا کہ وہ بھٹک گئے تھے. آپ پیچھے آیت دیکھیں، اس آیت میں کیا لکھا ہے کہ ان کا معاملہ کیا ہو گیا تھا، ان سے کہا گیا تھا کہ اے اہل کتاب لا تغلوا فی دینکم غیر الحق ولا تتبعوا اہواء قوم قد ضلوا من قبل وضلوا کثیرا، کہ ان قوموں کی پیروی نہ کرو جو گمراہ ہو گئے، خواہشات کی پیروی نہ کرو جو سیدھے راستے سے بھٹک گئے تھے. کیونکہ یہ جو قومیں تھیں پہلے، یہ بھی ظاہر سی بات یہ مسلم قومیں تھیں پہلے، لیکن دھیرے دھیرے ان کے اندر بھی شرک آتا چلا گیا اور وہ بت پرست قومیں بن گئی، مشرق قومیں بن گئی. تو جب مشرق قوموں سے کافر قوموں سے تعلق بڑھنے لگتا ہے، ان کو دوست بنا لیتے ہیں، تو اپنا دین پھر ان کو روکھا پھیکا نظر آنے لگتا ہے. کیونکہ مشرق مذہب ہوتے ہی بہت رنگین ہے، آپ نے دیکھا ہوگا اور آپ نے پڑھا بھی ہوگا. ہم لوگ اتنے سالوں سے ہندوستان میں جو رہ رہے ہیں، چاہے وہ انڈیا ہو یا پاکستان کے لوگ ہوں، وہ بھی سب ایک ہی کنٹری تھا پہلے، تو جب بہت زیادہ ان کے ساتھ گھل مل جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا مذہب، ان کے رسم و رواج ہمیں بہت کلرفل نظر آنے لگتے ہیں. کیونکہ ان کے مذاہب میں، ان کے کلچر میں، ان کا جو دین ہوتا ہے، مذہب ہوتا ہے، وہ بہت فیسٹیول والا ہے. یعنی جشن منانا یہ عام بات ہے ان کے یہاں پر. یعنی جشن کا تصور بہت زیادہ پایا جاتا ہے، رنگینی کا تصور بہت ہے، تفریح کا سامان بہت زیادہ ہے. ایون عبادات میں بھی رسومات ہیں اور عقائد میں ہر جگہ ان کی خواہشات کی پیروی ہے، تفریح کا سامان بہت موجود ہے، ان کے دیوی دیوتا بھی بڑے رنگین مزاج ہوتے ہیں. یعنی آپ جہاں دیکھیں گے وہاں آپ کو اس میں رنگینی نظر آئے گی، اور پھر اسلام بڑا بروکھا بھیکا لگتا ہے. اور یہ مشرکانہ مذاہب بھی پہلے توحید پر تھے. اگر آپ گریک اور رومن ہسٹری پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا، کیونکہ عیسائی تو پورا رومن سے متاثر ہو کر ان لوگوں نے عقیدہ تثلیث ایجاد کیا. کیونکہ جو رومن کلچر تھا یا گریک کلچر تھا یونان کا، تو وہاں پر تین خداؤں کا تصور تھا. ایک زمینی خدا ہوتا ہے، ایک بیچ والا خدا ہوتا ہے، واسطے والا خدا جس کو اپولو کہتے ہیں، آپ نے بہت نام سنا ہوگا، اپولو کا مجسمہ بہت مشہور ہے، اور ایک زیوس یا زیوس کر کے ایک ہوتا ہے جو آسمانی خدا ہوتا ہے، نعوذ باللہ. تو اسی عقیدے سے وہ متاثر ہوئے، یونانی عقیدے سے، اور پھر انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی وہی تین خداؤں میں کا ایک خدا قرار دیا. جبکہ ہم جانتے ہیں کہ نصارہ پہلے اسلام پر تھے، 300 سال تک وہ بالکل صحیح مسلمان تھے، لیکن جب وہ غیر قوموں کے پیچھے پڑے، ان میں بگاڑ پیدا ہوا. اور یہ جو غیر قومیں تھیں، یہ بھی پہلے توحید پر تھی، لیکن دھیرے دھیرے ان میں بھی بگاڑ پیدا ہوا. اور پھر یہود و نصارہ بھی انہیں ہوا ہی ہوا رہ گئی، خواہشات ہی خواہشات. ان کو دوسروں کی چیزیں اچھی نظر آنے لگیں، ان کو دوسروں کی چیزیں ان کے دل کو بہت بہانے لگیں. تو جو ان کے دل کو، جو ان کے من کو بہانے لگیں چیزیں، وہ کہہ دیتے تھے کہ یہ ہمارے خداؤں کی طرف سے، ہمارے بھگوان کی طرف سے ہے، اور پھر وہ چیز کو اپنا لیتے تھے. تو یعنی ایکچوئل انہوں نے خداؤں کی تو بات نہیں مانی، بلکہ اپنی خواہشات کی پیروی کی. تو یہ خدا پرست لوگ نہیں تھے، بلکہ خود پرست لوگ تھے. تو یونانیوں اور مصریوں کے کلچر کو اہل کتاب نے اپنایا اور خود پرست ہوتے چلے گئے، خواہش پرست بنتے چلے گئے. آپ دیکھیں کلچر اور رسومات، اگر آپ دیکھیں گے تو ہر رسم کی جڑ میں، ہر رسومات کے جڑ میں کوئی نہ کوئی عقیدہ چھپا ہوتا ہے. ان کی رسمیں عقیدے کی بنیاد پر بنتی ہیں، اور اس کا کچھ نہ کچھ جھلک اس کلر میں نظر آتی ہیں، تو عقیدے کی بنیاد پر ہوتا ہے. جیسے اگر کوئی بھی چیز کو آپ دیکھیں، اگر کوئی آپ کے ذہن میں تصور آتا ہے، اگر کوئی بچے کو کوئی بیپٹائز کر رہا ہے، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ زعفرانی رنگ میں رنگنا، کرسچینٹی میں یہ ہوتا ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو وہ زعفران کے رنگ میں نہلاتے ہیں، غسل دیتے ہیں. تو اب اگر آپ کسی کو کرتے دیکھیں گے تو آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ کون ہے، کرسچنس ہیں. اگر آپ کو آگ نظر آئے گی اور اس کے گرد کوئی پھیرے لگا رہے تو آپ سمجھ جائیں گے آپ کی یہ شادی ہو رہی ہے، اور یہ کوئی ہندو لوگوں کی شادی ہو رہی ہے. اگر کوئی عقیقہ کرتا ہے تو آپ سمجھ جائیں گے کہ ہاں یہ کون ہے، مسلمان ہے. تو ہر رسم کی جڑ میں کوئی نہ کوئی عقیدہ چھپا ہوتا ہے، جتنے بھی رسم و رواج آپ لے لیں. تو ان کے کلچرز، ان کے سیلیبریشن میں شریک ہونا، ان کی رسم کے ساتھ، یعنی وہی چیزیں شروع ہو جاتی ہیں مسلمانوں میں بھی، کیونکہ ہم کس کے ساتھ رہ رہے ہیں، ہم ہندوؤں کے ساتھ رہ رہے ہیں، لہٰذا ان کے کلچر کا ہم پر بہت بڑا اثر پڑا. تو جب خواہشات کے پیچھے لگتے ہیں، جب گمراہ قوموں کی پیروی کرنے لگتے ہیں، تو خواہشات انسان پر حاوی ہوتی چلی جاتی ہیں، پھر انسان خود بھی بھٹکتا ہے اور دوسروں کو بھی بھٹکاتا ہے. جبکہ آپ دیکھیں ہم امت مسلمہ، ہم امت وسط ہیں، ہم کو پوری دنیا کا لیڈر بنایا گیا ہے. جب رہنما ہی بھٹک جائیں تو آپ بتائیے فالوورز کا کیا حال ہوگا، آپ خود بتائیے. تو اسی طرح سے بنی اسرائیل، یہ امت مسلمہ تھی، یہ لوگوں کو گائیڈ کرنے کے لیے ان کو نکالا گیا تھا، لیکن جب وہ خود بھٹک گئے، جب وہ خود گمراہ ہو گئے، جب وہ خود بہک گئے اور دوسری قوموں کے خواہشات کے پیچھے چلنے لگے، دوسری قوموں کے کلچر کو فالو کرنے لگے، تو اپنا دین پیچھے چھپتا چلا گیا، اور ان کا دین، اس کا رنگ، اس کا مزاج ان کے اوپر چڑھتا چلا گیا. پھر وہ لوگ ان گمراہ قوموں کے رنگ میں رنگتے چلے گئے. آج آپ بتائیے، آج ہمارا اصل دین چھپا ہوا ہے یا نہیں ہے؟ ہے نہیں ہے، بتائیے. یعنی رسم و رواج میں اصل دین چھپ جاتا ہے. رسم و رواج میں کیا ہوتا ہے، جو سنا سنایا یا لوگوں کو بتائی ہوئی باتیں رسم رواج وہ آگے آنا شروع ہو جاتی ہیں اور اصل دین چھپ جاتا ہے. تو انہوں نے جیسے مشرکانہ مذاہب جو مشرک مذاہب تھے ان کی پیروی کی, ان کے عقیدے میں رنگتے چلے گئے, تو اپنا دین خود چھپتا چلا گیا. اور ہر رسم کی جڑ میں عقیدہ ہوتا ہے, اگر ہم نے ان کی رسم کو اپنا لیا تو ان کا عقیدہ بھی ہمارے اس میں شامل ہوتا چلا جائے گا اور غیر محسوس طریقے سے ہوگا. اور توحید پرست انسان کی زندگی میں پھر شرک کی آمیزش آتی چلی جائے گی دھیرے دھیرے اور اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا. اب دیکھیں شرک تھوڑی بہت توحید تو برداشت کر سکتا ہے, لیکن توحید تو تھوڑا بہت شرک بھی برداشت نہیں کر سکتا, پھر وہ توحید ہی کہاں رہا گا, اس میں شرک کی آمیزش ہو گئی. آپ خود بتائیے رسول اکرم کو کیا کہا گیا تھا کہ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون, ہم کر ہی نہیں سکتے تمہارے معبودوں کی عبادت, لکم دینکم ولی دین. آخر میں کیا کہا گیا کہ تم تمہارے دین پر ہمارے دین پر, ہم تو کمپرومائز کر ہی نہیں سکتے, کسی بھی طرح نہیں کر سکتے. تو جب توحید میں شرک کی آمیزش ہو گئی تو توحید ہی نہیں رہی نا, وہ تو پھر شرک ہو گیا. تو ٹرینٹی کا جو کانسیپٹ تھا وہ رومن اور گریک عقیدے سے آیا تھا, جو ان کے تین خدا مانے جاتے تھے, آسمانی خدا, متوسط خدا اور زمینی خدا. زیوس اس کا خدا کا نام تھا ان کے یہاں پر. اس کی ایک مثال آپ اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے اگر آپ اپنے گارڈن میں کہیں سے ایک پودا لا کر لگانا چاہ رہے ہیں, آپ اپنے کسی دوست اپنے ملنے جلنے والے کے یہاں جاتے ہیں, آپ کو ان کے گارڈن میں پودا بہت پسند آتا ہے, اب وہ آپ کی دوست آپ سے کہتی ہے ٹھیک ہے یہ پودا لے کر چلے جاؤ یہاں سے اکھاڑ کر. جب آپ اس پودے کو اکھاڑ کر لائیں گی تو ظاہر سے پہلے تھوڑی سی مٹی بھی تو اس کو لگا کر لائیں گی نا, کیونکہ ورنہ تو پودا سوکھ جائے گا. جب آپ اس پودے کو وہاں اکھاڑیں گی جڑ سے تو اس کے ساتھ مٹی لگی ہوئی آئے گی, اور جب آپ اپنے گارڈن میں اس کو لگائیں گی تو وہ مٹی کے ساتھ وہ پودا آئے گا. تو ایسے ہی جب مشرکانہ مذاہب کے ساتھ بہت زیادہ میل جول ہو جاتا ہے, ان لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ دلی دوستیاں وابستہ ہو جاتی ہیں, تو پھر ان کی ہر چیز تھوڑی تھوڑی ہمارے اندر آتی چلی جاتی ہے. اور آپ خود انالائز کر سکتے ہیں, آپ خود تجزیہ کریں, میں چاہتی ہوں کہ آپ خود غور و فکر کریں کہ آج ہندوستان میں رہتے رہتے ہم مسلمانوں پر کس کی چھاپ پڑی ہوئی ہے, کیا چیزیں زیادہ ہیں. آپ دیکھیں ہمارے دین میں رسم و رواج ہے ہی نہیں, ہمارے دین میں جشن نام کی کوئی چیز نہیں ہے, ہمارے دین میں سیلیبریشنز نہیں ہیں, دو عیدیں ہیں بس اس کا تصور ہے, اور وہ عیدوں میں بھی اللہ کا ذکر ہے بجائے اس کے جشن ہم منائیں. کہیں پر بھی ہم کو یہ نہیں ملتا کہ صحابہ کرام پورے شاپنگ کے لیے چلے جاتے تھے اور عید پر ایسی شاپنگ کرتے تھے کہ چاند رات پر شاپنگ کرتے کرتے صبح عید کی نماز بھی گئی اور فجر کی نماز بھی چلے گئی. ایسا ہوتا تھا بھلا صحابہ کرام کا معاملہ, بتائیے آپ مجھے, ہوتا تھا ایسا؟ تو سیلیبریشن ہے ہی نہیں کیا. عید ہے تو عید خوشی کی, یعنی وہ خوشی کا دن ہے ہمارے لیے کہ ہماری عبادتیں قبول ہوئیں. تو آپ خود مجھے بتائیں کہ کیا اسلام میں ہمارا دین ہمیں جشن کی تعلیم دیتا ہے؟ کوئی جشن آپ کو ملتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں, صحابہ کی زندگی میں؟ یا صحابہ نے کبھی ایسا کہ عید کی شاپنگ کرتے کرتے نمازیں چھوڑ دی اپنی, یا رسول اکرم کی پیدائش کی خوشی میں ایسے جشن منائے کہ دن بھر کی پوری ظہر عصر مغرب عشاء سب غائب, صرف جشن جلوس نکالے ہوئے بس گھوڑوں پر بیٹھ کر؟ کبھی نہیں دیکھیں گے آپ ایسا. تو جب غیر مسلموں کی چھاپ پڑنے لگتی ہے مسلمانوں پر تو اپنا دین اصل دین چھپتا چلا جاتا ہے, اور نقلی دین بورو کیا ہوا دین وہ آتا چلا جاتا ہے اور اصل دین بیچارہ کہیں چھپ جاتا ہے. یہ جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیسے مثال کے طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے یہاں پر جو مشرکانہ مذاہب ہیں, جیسے کہ ہندو مذہب میں جو کانسیپٹ ہے کہ ان کے جب کسی کی ڈیتھ ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ 3 دن تک یہ روح دنیا میں گھومتی رہتی ہے اور 3rd day کے بعد وہ روح واپس جاتی ہے. پتہ نہیں جو بھی کانسیپٹ ہے ان کا, لیکن ان کے ہاں روحوں کے واپس آنے کا تصور ہے کہ نہیں آپ بتائیے, جو آواگون کا عقیدہ ہے یا جو بھی عقیدہ ہے. تو ان کے ہاں کانسیپٹ یہ ہے کہ 3 دن تک روح آتی ہے, 3rd day روح آتی ہے, تو اس کی وجہ سے لوگ تیجا کرتے تھے, اور وہ تیجا کرتے تھے اور اس میں جو اپنے جو جس کی ڈیتھ ہوئی تھی اس کے پسندیدہ کھانے بناتے تھے. اب اگر آپ ابھی بھی جا کر دیکھنا چاہیں ہندو مذہب کے جو بھی ان کی تعلیمات ہیں اس میں آپ کو یہ چیز مل جائے گی. تو ان کے یہاں تیجا ہوتا تھا اور روح کے پسندیدہ کھانے بنائے جاتے تھے اور لوگ بیٹھ کر وید اور اپنیشد جو ان کی کتاب ہے وہ پڑھا کرتے تھے. اب مسلمانوں کو یہ بڑا اچھا لگا کہ اچھا ہم بھی کچھ کریں, تو اب مسلمانوں نے کیا کیا, نام چینج کر لیا بس سمجھے, اور سوئم نام رکھ لیا اس کا. اور کانسیپٹ یہ کہ جو روح کے پسندیدہ کھانے وہ بناتے ہیں, اب تو دعوت نامے بھی تقسیم ہونے کہا جاتا ہے, وہ اب تو ہوٹلوں میں دعوت دی جا رہی ہے سوئم کی, اور کارڈ چھپائے جا رہے ہیں, اور کھانا پینا بھی ہو گیا, گیٹ ٹوگیدر ہو گیا, ایک جشن ہو گیا, ملاقات ہو گئی, بریانیاں بن رہی ہیں اور تہاری اور پلاؤ اور پتہ نہیں قورمے اور میٹھے اور حلوے اور پتہ نہیں کیا کچھ بن رہے ہیں, اور ایک طرح سے ملنا جلنا بھی ہو گیا, کھانے پینے ہو گئے, اور وہ روح کو خوش کر دیا. تو آپ ہندوؤں کا عقیدہ کیسے لے سکتے ہیں؟ جبکہ آپ پوری قرآن اور حدیث پڑھ لیجئے, کہیں پر بھی آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ روح تو عالم برزخ میں چلے گئی, اور آج تک ایسا نہیں ہوا کہ کسی کی روح واپس آئی ہو, آج تک نہیں. یہ اسلام کا عقیدہ ہی نہیں ہے, آپ مسلمان ہی نہیں اگر آپ یہ عقیدہ رکھتے کہ روحیں واپس آتی ہیں. روح تو عالم برزخ میں چلی جاتی ہے, جب روح چلی گئی تو اس کا جسم سے رشتہ ختم ہو گیا اور دنیا میں روحوں کا واپس آنا پاسبل ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں ہے روحیں تو یہ تو عالم برزخ میں ہیں، یہ شہیدوں کی روحیں آسمان پر ہیں. اب تو یہ دوبارہ قیامت کے دن جب دوبارہ اٹھایا جائے گا سب انسانوں کو، تب یہ روحیں لوٹائی جائیں گی ان کے جسموں میں اور سب انسان اٹھ کھڑے ہوں گے زمین سے، اپنی قبروں سے، اور اللہ کے حضور پیش ہونے کے لیے آگے نکلیں گے. تب تک کہ یہ روحیں عالم برزخ میں رہیں گی. تو یہ جو یہ سوئم ہے، آپ دیکھیں کیسے کس طرح سے یعنی رسم و رواج جب آئیں، یعنی یہ خواہش پرستی کی وجہ سے آتی ہیں، تو اس بات کو تو مانا ہی نہیں جاتا کہ ہم نے کسی اور سے ادھار لی ہیں چیزیں. یہ سوئم، یہ تیجا، یہ چالیسواں، یہ برسی ہم نے بورو کی ہیں، کیونکہ اندر کہیں نہ کہیں ہمارا ضمیر ہمیں وہ لگاتا ہے، چبھن محسوس ہوتی ہے ہم کو، لیکن ہم اس کو ظاہر نہیں کرنے دیتے کہ ہم غلط کر رہے ہیں. رسول کا طریقہ چھوڑا، اپنے دین میں ملاوٹ کر لی، اجنبی چیز کو ہم اپنے دین میں لے کر آ گئے. اور ہر آسمانی کتاب میں یہ تاکید کی گئی تھی کہ مشرک مذہب کو ماننے والے لوگ، ان سے دلی دوستی مت کرنا، ان کی پیروی مت کرنا، ان سے بہت زیادہ دوستیاں مت بڑھانا. لیکن خواہشات سے مجبور ہو کر جب خواہشات کی پیروی کرنے لگے تو کیا کہ ان کی باتوں کو ہمارے دین میں لے آیا. اور وہ باتیں کیا ہوتی ہیں؟ گولڈ پلیٹڈ باتیں، کوٹ کی ہوئی باتیں، شوگر کوٹنگ باتیں، ملمہ کی ہوئی باتیں، اور اس کو عین دین کا حصہ بنا لیا. جیسے سوئم کا معاملہ ہے، ان کا کانسیپٹ یہ ہے کہ تین دن تک روحیں دنیا میں گھومتی رہتی ہیں مرنے کے بعد، تو وہ تیجا کرتے ہیں تاکہ روح خوش ہوگی. وہ بیٹھ کر اپنی مذہبی کتابیں پڑھتے ہیں. ہم نے کیا کیا؟ اب مسلمانوں کو لگی تو یہ رسم بڑی اچھی، اب سنت میں تو یہ تھی نہیں، قرآن میں بھی کوئی دلیل نہیں ہے اس کی، نہ صحابہ سے ملتی ہے، تو کیا کرا پھر؟ دل بھی چاہ رہا ہے کرنے کا، تو تیجے کا نام بدل کر سوئم رکھا. اب اس میں وید تو نہیں پڑھی جائیں گی، تو قرآن پڑھنا شروع کر دیا، گٹھنیاں جمع کرنا شروع کر دی، کچھ اور پڑھنا شروع کر دیا، رشتے داروں کو بلایا، کھانا کھلایا، شامیانے لگائے، اور بس اپنی خواہشات کو پورا کر لیا. اب پھر اب دیکھیں کہ ٹھیک ہے، کریں آپ کرتے ہیں یہ رسم و رواج، کریں کوئی بات نہیں، کرنا ہے کریں، آپ کا اپنا معاملہ ہے، آپ اللہ کو جواب دیں گے. لیکن مانیں تو صحیح، کم از کم یہ بات مانیں کہ اسلام کا حصہ نہیں ہے، یہ ہمارے دین کا حصہ نہیں ہے. لیکن ستم والا ہے ستم اور غضب والا ہے غضب، کہ ایک تو مشرکوں کے کلچر کو اپنایا، اس کو اسلام میں شامل کیا، اور پھر اوپر سے لڑتے بھی ہیں اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے کہ نہیں یہ عین اسلام کا حصہ ہے کہتے ہیں. نعوذ باللہ، حول ولا قوت الا باللہ، یعنی چوری اوپر سے سینہ زوری. اور جو لوگ منع کرتے ہیں کہ یہ غلط چیزیں ہیں اس کو نہ کرو، تو ان کو ہی الٹا مورد الزام ٹھہراتے کہ یہ تو وہابی ہیں اور پتہ نہیں کون ہیں اور گستاخ رسول ہیں. یہ کیا حالت ہو گئی ہماری، آپ بتائیں، کہ خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں اور اصل دین کو چھوڑ دیا ہے. تو بہرحال جب مشرکوں کی رسم اسلام میں شامل کی جاتی ہیں، تو جو اصل اسلام ہے، جو آتھینٹک، جو مستند اسلام ہے، جو رسول کا بتایا ہے وہ اسلام ہے، وہ لوگوں کے لیے اجنبی ہو جاتا ہے، اور لوگوں کا بنایا ہوا دین فیملیئر ہو جاتا ہے، نقلی دین لوگوں میں پھیل جاتا ہے، اصل دین کہیں گم ہو جاتا ہے. اب دیکھیں ہمارے پر قرآن پر عمل کتنا کم زور دیا جاتا ہے نا اس بات پر، یعنی قرآن پڑھنے کی بجائے قرآن پڑھوا دینے پر زور زیادہ دیا جاتا ہے کہ نہیں؟ 50 دفعہ قرآن خوانی میں حصہ لینے کی بجائے اگر 50 اپنے ہم عمل ہی ٹھیک کر لیں قرآن کے حکم کے بتائے ہوئے مطابق، یا قرآن کی 50 آیتیں ہی یاد کر لیں، یا اس کے مخرج ٹھیک کر لیں، اس کو سیکھ لیں، اس کا ترجمہ یاد کر لیں، کتنے ہمارے یہاں پر الحمدللہ کتنی آسانیاں ہو جائیں. لیکن ہم وہ نہیں کرتے ہیں، تو یہ غلو کہاں سے آیا؟ دین کو پیچھے چھوڑ دیا، خواہشات کی پیروی کی، جب بھٹک گئے خود تو دوسروں کو بھی بھٹکانے لگے. اور یہ جو بنی اسرائیل تھے، یہ بھی دنیا کے پیشور امام تھے نا، ان کو تو کئی سالوں تک ان کے اندر انبیاء آتے رہے، لیکن خود بھٹک گئے، خود دوسری قوموں کی پیروی کرنے لگے. تو جب رہنما بھٹک گیا ہو تو عوام تو گمراہ ہوگی ہی. آج ہم امت مسلمہ ہیں، آج ہم امت وسط ہیں، آج ہم لیڈر اور رہنما ہیں، لیکن آپ بتائیں جب ہم خود بہک جائیں گے اور بھٹک جائیں گے تو ہم کو فالو کرنے والے کیا کریں گے پھر؟ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا؟ مجھے رہزنوں سے بحث نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے. آج امت مسلمہ کو غور و فکر کرنا چاہیے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اور کدھر جا رہے ہیں. تو بہرحال آئیے آگے دیکھتے ہیں. تو یہ بات آپ یاد رکھیں کہ گمراہ قومیں جب خواہشات کی پیروی ہوتی ہے اور قوم گمراہ ہو جاتی ہے، تو اس کا اثر صرف ان لوگوں پر نہیں پڑتا بلکہ جو اس کے آس پاس لوگ ہوتے ہیں ان پر بھی پڑتا ہے. آیت نمبر 78، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون. لفظ ترجمہ دیکھیے اس کا، لعن الذین، لعنت کی گئی، الذین ان لوگوں پر، کفر جنہوں نے کفر کیا. اب آپ دیکھیں کہ اہل کتاب کو کیا کہا جا رہا ہے، کافر کہا جا رہا ہے اہل کتاب کو، تو جنہوں نے کفر کیا، من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل میں سے، یعنی جو لوگ دوسری قوموں کی خواہشات کی پیروی کرنے لگتے ہیں وہ بھٹک جاتے ہیں، گمراہ ہوتے ہیں، تو کافر بن جاتے ہیں. تلوین الذین کفروا, لعنت کی گئی ان پر جنہوں نے کفر کیا, انہوں نے من بنی اسرائیل, بنی اسرائیل میں سے, علی لسان زبان سے, داؤد, داؤد علیہ السلام کے, و عیسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کے, ابن مریم, ابن مریم کے, ذالک وہ بما بوجہ جو اسو انہوں نے نافرمانی کی, وکانو اور تھے وہ یعتدون وہ حد سے بڑھتے رہے. روانی والا ترجمہ دیکھیے, لعنت کیے گئے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا بنی اسرائیل میں سے بس زبان داؤد اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے, یہ بسبب اس کے جو نافرمانی کی انہوں نے, اور تھے وہ حد سے گزر جاتے یا گزر جانے والے. یہ جو دو چیزیں ہیں اصل میں, امام بقائی, امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اور ابن تیمیہ, یہ کہتے ہیں کہ جب یہ دو چیزیں آتی ہیں کسی قوم میں, کہ جب وہ اللہ کی حدود کو توڑنے والے بنتے ہیں, یعنی یعتدون اور بما عصوا, اور وہ نافرمانی کرتے ہیں, تو پھر ایسی قوموں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری ہو جاتی ہے. آپ سوچیں کتنا ورسٹ مقام ہوگا ان کا. تو بات کی جا رہی ہے داؤد علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کی. کیوں؟ کیونکہ داؤد علیہ السلام ان کا سب سے عروج کا دور تھا, اور عیسیٰ علیہ السلام ان کے بنی اسرائیل کے آخری پیغمبر تھے, سمجھیں. تو انہیں پوری ہسٹری بیان کر دی گئی, دیکھا جائے تو ان دو نبیوں کا نام لے کر, کیونکہ انہی کے دور میں سب سے زیادہ عروج حاصل تھا, داؤد علیہ السلام کے زمانے میں آخری نبی عیسیٰ علیہ السلام تھے. تو بنی اسرائیل کی پوری ہسٹری کو, پوری تاریخ کو یہاں کور کیا گیا, کہ جب کھلم کھلا انہوں نے رسولوں کی نافرمانی کی, یا رسولوں کی نافرمانی پر وہ لوگ ڈٹ گئے. آپ خود سوچ رہے ہیں کہ رسول جب کتنے خیر خواہ ہوتے ہیں اپنی امت کے, کہ رسول ان سے بیزار ہو گئے. بنی اسرائیل کی جو بد عہدیاں تھیں, اس کی وجہ سے داؤد علیہ السلام کا دل اس پر اتنا کڑتا تھا, بار بار لعنت کی گئی ان کی زبان سے. تو جب قوم حد سے گزر جاتی ہے نافرمانیوں میں, تب کہیں وہ رسول بد دعا دیتے ہیں یا بد دعا کرتے ہیں. اور اس کو آپ امیجن کر سکتے ہیں, آپ تصور کر سکتے ہیں کہ ایک ماں جو اپنے بچے کو سب سے زیادہ چاہتی ہے, دنیا کے ہر انسان سے بڑھ کر, اپنے والدین سے بھی بڑھ کر, اپنے شوہر سے بڑھ کر, ماں کو جو محبت ہوتی ہے بچے سے, وہ کسی اور کو نہیں ہو سکتی. آپ لوگ خود ہی جانتے ہیں, ہم خود اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر دیکھیں, ایک ماں بھلا کب اپنے بچے کو بد دعا دے سکتی ہے, اس پر لعنت کر سکتی ہے؟ یعنی وہ جب کتنی زچ ہو گئی ہوگی, جب وہ کتنی مجبور ہو گئی ہوگی, یا اس کا وہ بچہ کتنا, کس قدر نافرمان ہو گئی, اس نے ماں کو کیسے مجبور کر دیا ہوگا. اور دیکھیں بچہ جب ناسمجھی میں کوئی نافرمانی کرتا ہے یا غلطی کرتا ہے, تو ماں کبھی بھی اس کو بد دعا نہیں دے گی, بلکہ سینے سے لگا لیتی ہے, اس کی غلطی کو بھی نظر انداز کر دیتی ہے. لیکن جب بچہ جان بوجھ کر, علم کے باوجود جان بوجھ کر ایسی نافرمانی کرے, ماں باپ کو اتنا تکلیف دے, اتنا ستائے کہ وہ اس کی موت کی دعا کریں, تو کب ہو سکتا ہے؟ آپ خود سوچیں. تو جو رسول ایک ماں سے بھی بڑھ کر شفیق اور مہربان ہوتے ہیں اپنی قوم کے لیے, اپنی امت کے لیے. آپ دیکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتے ہیں کہ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ, کہ اے نبی, کیا آپ اپنی جان کھو دو گے ان کے پیچھے کہ یہ ایمان نہیں لا رہے ہیں؟ تو نبی تو بہت خیر خواہ ہوتے ہیں اپنی قوم کو, بہت شفیق, بہت مہربان, بہت زیادہ محبت کرنے والا. تو یہ نبی, یہ انبیاء کس قدر ان کی نافرمانیوں سے ناراض ہو گئے تھے, مجبور ہو گئے تھے کہ آخر انہوں نے بد دعا کی علی لسان داؤد. اور یہ بات ہم کو زبور میں ابھی آج بھی ملتی ہے, حالانکہ ان لوگوں نے بہت تحریف کر دی, لیکن ابھی بھی داؤد علیہ السلام کی زبانی آپ اگر دیکھیں گے کتابوں میں, تو اس کا ٹرانسلیشن بھی ہے آن لائن, اگر چاہے تو آپ دیکھ لیجیے گا, کہ انہوں نے کیسے بار بار داؤد علیہ السلام کی زبان سے ان کے اوپر لعنت کی گئی بنی اسرائیل پر. اور اسی طرح سے عیسیٰ علیہ السلام نے بھی, بلکہ عیسیٰ علیہ السلام کے تو ہم کو ابھی ہر جگہ آپ دیکھ لیں گے, آپ کو ملے گا کہ وہ کہتے کہ افسوس تم پر, اے ریاکار فقیہو, اے ریاکار فریسیوں, فقیہ و فریسیوں جیسے علماء اور احبار جو تھے ان کے, فقہا اور احبار, کہ عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں, یہ ترجمہ ہے اس کا انجیل کا, کہ دکھاوے کی نیکیاں کرنے والوں, افسوس تم پر کہ تم پودینہ, سونف اور زیرے پر تو فتوے دیتے ہو, لیکن تم نے شریعت کی جو زیادہ بھاری بھاری باتیں ہیں جیسے ایمان, انصاف, رحم, اس کو چھوڑ دیا ہے. ایک جگہ اور کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام ان کے علماء سے, کہتے کہ اے اندھے راہ بتانے والوں, اے ریاکارو, مچھروں کو تو تم چھانتے ہو اور اونٹ نکل جاتے ہو. اور کتنی صحیح بات ہے کہ یعنی وہ جو چھوٹی چھوٹی باتیں تھیں نا, اس پر تو بڑے پیجامہ اتنا اونچا نہیں ہونا چاہیے, اتنے فٹ اونچا ہو, اتنے فٹ نیچا ہو, ہاتھ اتنے فٹ نیچے باندھے سینے پر, اتنے اونچے باندھے, یعنی یہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں تو تم الجھ کر رہ گئے ہو. سونف اور زیرہ تو چھانتے ہو, یا پودینہ اور زیرے کے بارے میں بتاتے ہو, لیکن اونٹ نکل جاتے ہو, بڑے بڑے حرام کام کرتے ہو, سود لینے اور کھانے میں تو تم کو کوئی قباحت نہیں ہے. یہ حال تھا ان کا, اس لیے ان کے اوپر لعنت کی گئی. تو آپ دیکھیں کہ اس کے بارے میں آتا ہے کہ جو ان کی شریعت تھی, جو بنی اسرائیل کو جو شریعت دی گئی تھی, جب انہوں نے شریعت کے حدود کو پھلانگا اور شریعت کو نہ مانا, اللہ کے احکام کی کھلم کھلا نافرمانی کی, اور جب وہ حد سے بڑھ گئے, تو آخر کار ان کے اوپر لعنت کی گئی. تو اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں پر غضب کب ہوتا ہے؟ جب بندے تقوی کی روش چھوڑ دیں, جب بندے اللہ تعالیٰ کی حدود کو چھوڑ دے. اللہ کے نزدیک وہ لوگ بہت پسندیدہ ہیں جو تقوی والے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کی ان لوگوں سے دشمنی ہے جو اللہ کی حدود کو پامال کرتے ہیں. اور جو متقین ہوں گے وہی اللہ کے غضب سے بچے رہیں گے, جو متقین ہوں گے. اور اسی طرح سے صرف انبیاء کے زبان سے ہی لعنت نہیں کی گئی بلکہ اہل ایمان کی زبان سے بھی ان کے اوپر لعنت کی گئی بنی اسرائیل پر. آپ سوچیں کیسی ورسٹ قوم ہوگی, کتنی ورسٹ قسم کی انہوں نے برائیاں کی ہوں گی. اور اس کے بارے میں ایک اور چیز ہمیں ملتی ہے, اہل علم کو اس بارے میں آگاہ ہونا چاہیے کہ سلامتی کی شرط ہی یہ ہے کہ انسان نافرمانی سے بچے اور ایک دوسرے کو برائیوں پر روکتا رہے. یعنی اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم سلامت رہیں تو اس کے لیے شرط یہ ہے کہ برائیوں پر نکیر کریں, جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے نا. کیونکہ آگے وجہ کیا بتائے گی کیوں لعنت کی گئی تھی ان کے اوپر, آیت نمبر 79 کے کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ لبئس ما کانوا یفعلون, کہ نہیں تھے وہ ایک دوسرے کو منع کرتے برے کام سے, کیا ہوتا انہوں نے وہ البتہ برا تھا جو وہ کرتے تھے. یعنی وہ ان برے کاموں سے منع نہیں کرتے تھے جو وہ کر رہے تھے اور جو وہ کرتے تھے, اور یہ بہت بری بات تھی ان کے لیے. کیوں لعنت کی گئی؟ ایک تو وہ حدود پھلانگتے تھے, اللہ تعالیٰ کی انہوں حدود کو پھلانگا, حدود کراس کر گئے, اور دوسرا نافرمانی کی, کھلم کھلا نافرمانی کی. تو ان کے جو علماء تھے وہ برائی پر روک ٹوک نہیں کرتے تھے, وہ برائی پر لوگوں کو روکتے نہیں تھے. تو اسی لیے عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی جو ان کے لیے الفاظ ہم کو ملتے ہیں بہت خطرناک الفاظ ملتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اے سانپو تمہیں خیر سے کوئی مطلب نہیں, اے یروشلم اے یروشلم تو جو نبیوں کو قتل کرتی ہے, میں چاہتا ہوں کہ میں تیرے لڑکوں کو جمع کروں اور بتاؤں کہ کیا چیز صحیح ہے. تم مانو اس بات کو, یعنی مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے. تو یعنی ان لوگوں نے اللہ کے نازل کردہ احکام کو کھلم کھلا اپنے قدموں تلے رون ڈالا, اس لیے ان کو سانپ کہہ کر مخاطب کیا گیا. کیونکہ سانپ کیا کرتا ہے, ڈستا ہے نا, زہر ہوتا ہے اس میں. تو انہوں نے پورا زہر پھیلا دیا تھا, پورے معاشرے میں زہر پھیلا دیا تھا. نافرمانی خود بھی کرتے تھے, دوسروں کو بھی نافرمانی پر اکسا دیتے تھے, اور لوگوں کو روکتے نہیں تھے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے دیکھ کر. یوشع بن نون جو کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد کے نبی تھے, پہلے ان کے فالوور میں سے تھے اور اس کے بعد ان کو نبی بنایا گیا, تو بنی اسرائیل کی کتابوں ہی میں یہ بات ہمیں ملتی ہے کہ یوشع بن نون کو وحی کی گئی کہ تمہارے 100,000 لوگ ایسے ہی مارے جائیں گے. تو انہوں نے کہا کہ کیا وجہ ہے, کیا انہوں نے ایسا بڑا کام کیا ہے, برا کام کیا ہے؟ تو کہا کہ 60,000 تو اس میں سے نافرمان ہیں اللہ تعالیٰ کے اور 40,000 نیک لوگ ہیں. تو کہا کہ نافرمان لوگ تو مارے جائیں گے تو سمجھ میں آتا ہے, لیکن جو فرما بردار ہیں ان کو کیوں مارا جائے گا؟ تو کہا گیا کہ وہ نیک لوگ جب نافرمان لوگوں کو برا کام کرتے دیکھتے ہیں تو وہ ان کو روکتے نہیں ہیں, ان کے پیشانیوں پر بل نہیں آتا ہے, وہ اپنی عبادت میں ہی مگن ہیں, یا ان کے ساتھ گھل مل کر کھانا کھاتے ہیں یا ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں, اس لیے وہ بھی اس میں مارے جائیں گے. تو کون لوگ بچیں گے بس پھر, جو برائی کو دیکھ کر خاموش نہیں رہتے تھے بلکہ برائی پر لوگوں کو روکتے تھے. اب آپ بتائیں کہ میری اور آپ کی, ہم سب کی, سورہ آل عمران میں آپ لوگوں نے یقیناً پڑھا ہوگا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تو امت مسلمہ کا کام کیا ہے آپ بتائیں, کیا ہے امت مسلمہ کی ذمہ داری؟ اب بنی اسرائیل کی جگہ ہمیں اپوائنٹ کیا گیا ہے, تو میری اور آپ کی, ہم سب کی بطور امت مسلمہ کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ سمجھے آپ وہ آیت کو, تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر, کیا مطلب ہوتا ہے اس کا, کوئی بتا سکتا ہے؟ برائیوں سے روکنا اور بھلائی کا حکم دینا. اور آپ دیکھیں کہ بھلائی کا حکم دینا یہ نسبتاً آسان کام ہے, لیکن برائی سے روکنا مشکل کام ہے ذرا. یعنی آپ دیکھیں آپ کے ہی کوئی رشتہ داروں میں کوئی آپ کو ایسے نظر آتے ہیں جو حرام کام کر رہے ہوں یا حرام کام کے مرتکب ہوں, سود لیتے ہوں یا سود دیتے ہوں, جو بھی کرتے ہوں, آپ جا کر ان کو ڈائریکٹ بتا سکتے کہ یہ برا کام ہے نہ کرے, ہے نا, مشکل ہے نہیں ہے. یا مثال کے طور پر کسی کے یہاں رشتہ آتا ہے اور آپ جا کر بتاتے کہ فلاں جو آپ کے گھر رشتہ آیا ہے وہ لڑکے میں ہم نے یہ اور یہ خرابی دیکھی ہے, مت دو آپ کی لڑکی کو اس کے گھر میں, مشکل کام ہے نہیں ہے؟ کیونکہ لوگ کیا کہیں گے, لوگوں کا ریئیکشن بہت غلط ہوگا اس پر. لوگ کہیں کہ اچھا آپ تو ہم سے جل رہے ہیں اس لیے آپ نے برائی بتا دی وہ لڑکے میں. تو لوگوں کا ریئیکشن برائیوں کے کام سے روکنے پر بہت برا ہوتا ہے یا بہت زیادہ ہوتا ہے. تو بھلائیوں کا حکم دینا آسان کام ہے لیکن برائیوں سے روکنا بہت مشکل کام ہے. تو بنی اسرائیل کے جو علماء تھے, یہود و نصارہ کے علماء, جو رہبان تھے ان کے, جو فقہ تھے ان کے, وہ یہی لوگ جو انہیں برے کام کرتے تھے ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہنستے بولتے تھے یا ان کے ساتھ انہیں کاموں میں شریک ہو جاتے تھے. وہ دیکھتے تھے اپنی آنکھوں سے کہ یہ لوگ سود کھا رہے ہیں لیکن ان کے ہی کھانا کھاتے تھے, ان کے ہاں اٹھتے بیٹھتے تھے, ان کے کاروبار میں شریک ہوتے تھے, اور فتوے نہیں دیتے تھے اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق بلکہ لوگوں کی مرضی کے مطابق فتوے دیتے تھے. یعنی اللہ کی کتاب کو بھی, اللہ کی آیات کو انہوں نے بیچ دیا تھا.
تو کہا رہے کہ کانو لا یتناہونا ام منکرین فعالو لبیس ما کانو یفعلون. تو یہ اہل علم کی ذمہ داری ہے اصل میں, یہ شرط ہی ہے سلامتی کے لیے کہ انسان خود بھی معصیت سے بچے اور دوسروں کو بھی معصیت سے, اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے باز رکھنے کی کوشش کرے, روکتا رہے. لیکن آج بتائیے آپ, کیا آج ہم یہ کام کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے ایک دوسرے کو برے افعال کی طرز عمل سے روکنا چھوڑ دیا تھا, جب یہ اصل میں دوسری قوموں کی تہذیب پر چل پڑے تو نتیجہ کیا نکلا اہل کتاب کے اندر؟ کہ وہ گمراہ ہو گئے, بھٹک گئے. اور مسلمان بھی جب ہدایت کو چھوڑ دیتے ہیں, کافروں سے دلی محبت رکھتے ہیں تو کافروں کا ہر کام اچھا لگتا ہے, پھر اپنوں کو برائی کرتے دیکھیں گے تو روکیں گے نہیں. کیوں؟ کیونکہ خود بھی تو برے کام کر رہے ہیں نا, تو دوسروں کو کہیں گے تو پھر لوگ کہیں گے کہ اچھا خود تو کریں پھر ہم کیسے نہ کریں. تو آج مسلمان بھی کافروں کو الٹا ڈیفینڈ کرتے ہیں اور مسلمانوں کے ہر کام ان کو بہت برے لگتے ہیں, اپنا دین رکھا پھیکا لگتا ہے. تو جب نیک لوگ بھی بد کرداروں کے ساتھ گھلتے ملتے ہیں, کھانا کھاتے ہیں, ناگوار نہیں لگتا ان کو برے لوگوں کا برا کام, تو پھر وہ خود بھی گمراہ ہوتے ہیں, دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں, اور یہ اللہ تعالیٰ کی لعنت کا سبب بن جاتے ہیں. اور صحیح حدیث میں ہم کو بہت اچھی مثال سے بتایا گیا ہے کہ نعمان بن بشیر سے یہ حدیث مروی ہے رضی اللہ عنہ, وہ کہتے ہیں کہ اس کی مثال ایسی ہے, امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی مثال ایسی ہے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کشتی کے دو پارٹ ہیں, ایک نیچے کا حصہ ایک اوپر کا حصہ ہے, دو ہوتے ہیں نا, کیا کہیں گے اس کو, دو فلور ہوتے ہیں کشتی میں ہے نا, ایک عرشہ ہوتا ہے اور اس پر بھی بیچ میں تھوڑا سا کچھ وہ بنے ہوتے ہیں, رومز بنے ہوتے ہیں, اور ایک نیچے کا پارٹ ہوتا ہے. تو اب نیچے والے جو کشتی میں سوار تھے تو ان کو بار بار اوپر پانی لینے آنا پڑ رہا تھا, پانی کی ضرورت تھی, تو اور اوپر والے لوگ اس بات کو پسند نہیں کرتے تھے ان کا بار بار اوپر آنا, تو انہوں نے سوچا کہ اوپر والوں کو بار بار تکلیف دینے سے بہتر ہے کہ ہم چلو نیچے سے ہی پانی لے لیتے ہیں, اور کشتی میں سوراخ کرنے لگے. اب اگر وہ کشتی میں سوراخ کرنے لگے تو اگر اوپر والے نے ان کو نہیں روکا کشتی میں سوراخ کرنے سے, تو پھر کیا ہوا کہ جب کشتی میں سوراخ کیا گیا کشتی کے پینے میں, تو ظاہر سی بات ہے ہم تو ڈوبیں گے سنم, ساتھ تم کو بھی لے ڈوبیں گے والا معاملہ ہوگا. کشتی میں اگر پانی جمع ہو جائیں گا اور بھر جائیں گا تو آپ بتائیے کہ صرف نیچے والے ڈوبیں گے کہ اوپر والے بھی ڈوبیں گے, دونوں ڈوبیں گے. تو یہی معاملہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا ہے کہ اگر کوئی برا کام کرنے والوں کو برا کام کرتے دیکھ کر روکے نا, نیک لوگ ان کو نہ روکیں, جو علم والے ہیں ان کو نہ روکیں, تو پھر کیا ہوگا, سب کے سب اس عذاب کی لپیٹ میں آئیں گے جیسے وہ کشتی کا معاملہ تھا. تو اس سے کیا پتا چلا کہ ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ آج معاشرے میں جو برائیاں ہیں اس کو روکنے کی کوشش کریں, اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں. اور کیا کیا برائیاں آج ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہیں, آپ خود دیکھیں اور آپ خود سوچیں اور غور و فکر کریں اس پر کہ آج ہمارے معاشرے میں کون سی برائیاں پائی جاتی ہیں, اور جس پر آج ہم خاموش ہیں, ہم کچھ بھی نہیں کہتے. تو برائی کو ہوتے دیکھیں تو برائی سے روکیں, اور امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر دونوں یہ کام کریں. تو لوگوں کی طرف سے ریئیکشن بہت سخت آتا ہے جب آپ برائی پر روکتے ہیں, لیکن یہ کام ہم کو ہر حال میں کرنا ہوگا. جی میوزک ہے, آستانوں پر جانا ہے, بہت بہت سارے, کوئی ایک چیز نہیں ہے, یقین جانیے بہت سارے ایسے کام ہیں. اور یہ اس کے بارے میں علماء کرام کہتے ہیں کہ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل, بنی اسرائیل کے کافروں پر لعنت کی گئی, ان کو دھتکار دیا گیا, رحمت سے دور کر دیا گیا, انبیاء کے ذریعے سے اور اہل ایمان کے ذریعے سے بھی. اور یہ کس وجہ سے تھا, انہوں نے نافرمانی کی تھی اور وہ حد سے تجاوز کرتے تھے, اور یہ اللہ تعالیٰ کے بندوں پر ظلم کرنے لگے تھے اصل میں, تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری کا سبب بن گئی ان کی یہ برائی ان سے. تو گناہ اور ظلم کی سزا ضرور ملتی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی, اور یہ تو گناہ ایسے ہیں جو انہیں عقوبات ملتے ہیں, جس کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اس کی وجہ سے رسوائی عطا کرتا ہے, اور وہ روکتے نہیں تھے, وہ برائیوں کا ارتکاب کرتے تھے اور برائیوں سے ایک دوسرے کو منع نہیں کرتے تھے, اور قدرت رکھنے کے باوجود بھی نہ روکنا یہ اور بڑا ظلم ہے اصل میں. اسی لیے وہ سزا کے مستحق قرار پائے اور ان کو مشرک کہا گیا پھر. یعنی ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو حقیر سمجھا اور گناہ کرنا ان کے لیے معمولی بات بن گئی. اور آپ دیکھیں جب گناہ بار بار انسان کرتا ہے تو وہ گناہ اس کے لیے گناہ نہیں رہتا, پھر وہ اس کو ایز اے ایک لذت کے طور پہ, ایک انجوائمنٹ کے طور پہ کرتا ہے گناہ کو. تو برائی پر سکوت اختیار کرنا یعنی خاموش رہنا, یہ بذات خود ایک بہت بڑی برائی ہے. چاہے برائی کو روکنے والا خود اس برائی میں ملوث نہ ہو, لیکن اگر وہ برائی پر روکتا نہیں ہے تو اس نے خود ایک بہت بڑا گناہ کیا سمجھے. تو برائی پر نکیر کرنا یہ بہت زیادہ ضروری ہے, ہمارے لیے لازم و ملزم ہے. اور جیسے کہ پیچھے گزر چکا ہے کہ گناہوں کو معمولی سمجھنا اور ان کو زیادہ اہمیت نہ دینا, یہ چیز انسان کو گناہوں پر دلیر کر دیتی ہے, لا حول ولا قوۃ الا بالله, پڑھتے سے ہی ڈر لگ رہا ہے. پھر کیا ہوتا ہے کہ اس طرح سے پھر جو فسق اور فجور ہے اس کی کثرت ہو جاتی ہے, ایسے لوگ زیادہ میجورٹی میں ہو جاتے ہیں, گناہ کرنے کی جرات بڑھ جاتی ہے لوگوں کی, گناہگار کثرت سے معاشرے میں پھیل جاتے ہیں. جب ان کو گناہوں سے روکا نہ جائے تو شر میں اضافہ ہوتا ہے, پورے معاشرے میں شر پھیل جاتا ہے, دینی اور دنیاوی مصائب بڑھ جاتے ہیں, مصیبتیں آنے لگتی ہیں دین کے اعتبار سے بھی دنیا کے اعتبار سے بھی. اور جو غلبہ ہے، جو طاقت ہے، جو پاور ہے، وہ شر پسند لوگوں کے ہاتھ میں آ جاتا ہے، اور جو اہل خیر ہے وہ کمزور پڑ جاتے ہیں، اور پھر وہ اہل شر کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ آج ایگزیکٹ یہ تصویر آپ پوری دنیا میں دیکھ رہے ہوں گے۔ آج غلبہ کن لوگوں کا، پاور کس کے ہاتھ میں، آپ خود دیکھیں، اہل خیر کے ہاتھ میں کہ اہل شر کے ہاتھ میں ہے، اور میجورٹی آج دنیا میں کن لوگوں کی پائی جاتی ہے، ہر کنٹری میں آپ دیکھ لیں، اہل خیر کی ہے یا اہل شر کی ہے۔ حتیٰ کہ انہیں اتنی قدرت بھی حاصل نہیں رہتی اہل خیر کو جتنی شروع میں تھی، اور پھر منکر پر نکیر، یعنی برے کاموں پر روک نہ لگانے کی وجہ سے علم ختم ہوتا چلا جاتا ہے، علم مٹ جاتا ہے، اور جہالت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ کیونکہ جب گناہوں میں بہت سارے لوگ مبتلا ہو جاتے ہیں اور اہل علم اس پر زبان نہیں کھولتے، ان کو منع نہیں کرتے، تو لوگوں کو یہ گمان پیدا ہوتا چلا جاتا ہے کہ یہ تو گناہ ہی نہیں ہے، یہ تو اچھا کام ہے، یعنی پھر وہ گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے ہیں، اور پھر بعض اوقات تو جاہل لوگ اسے عبادت سمجھ لیتے ہیں۔ جیسے قبروں پر جانا، آپ دیکھیں بدعات، یہ جو عرس ہے اور یہ سندل وغیرہ جو نکالا جاتا ہے، یہ نیکی سمجھ کے کیا جاتا ہے۔ مزاروں پر اور قبروں پر جانا، خواجہ غریب نواز، یہ کہاں کہاں، جہاں جہاں بھی، تو لوگ اس کو عبادت سمجھ کر کرنے لگتے ہیں۔ تو اس سے بڑی برائی اور کون سی ہو سکتی ہے کہ کسی چیز کو حلال قرار دیا جائے جسے اللہ تعالیٰ نے حرام ٹھہرایا تھا۔ لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ جب لوگوں کے نظریات ایسے بدل جائیں کہ ان کو حق جو ہے وہ باطل نظر آنے لگے، اور باطل ان کو حق نظر آنے لگے، دل دہل جاتا ہے سوچ کر، واقعی میں بہت بہت دکھ کی بات ہے، اور بہت افسوس ہوتا ہے، دل کڑتا ہے اس بات پر۔ اور آج میجورٹی اسی طرف جا رہی ہے، میجورٹی۔ اور پھر ایک آخری بات کہ نافرمان لوگوں کی معصیت، یعنی ان کے گناہوں کو دیکھ کر اس پر خاموشی اختیار کرنا، بعض اوقات یہ چیز لوگوں کو گناہوں کو خوبصورت بنا کر دکھاتی ہے، یعنی گناہ ان کی نظر میں خوبصورت بن جاتے ہیں، وہ اس کو اس کے لیے اپنی، یعنی اپنی ذات کے لیے اس کو ایک اٹریکٹیو چیز سمجھتے ہیں۔ جیسے ہم زینت اختیار کرتے ہیں نا، یعنی جو میک اپ کیا جاتا ہے چہرے کو مزید خوبصورت بنانے کے لیے، اچھا لباس پہنا جاتا ہے اچھے خوبصورت لگنے کے لیے، تو بعض اوقات لوگ گناہوں کو اس طرح سے اڈاپٹ کرتے ہیں کہ اس سے ہم اور اچھے نظر آئیں۔ لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ اور پھر برائی میں لوگ ایک دوسرے کی پیروی کرنے لگتے ہیں۔ آج آپ دیکھیں ہومو سیکشولیٹی کو، آپ دیکھیں کتنا پروموٹ کیا گیا، کتنا پروموٹ کیا گیا کہ اب ہر جگہ، ہر کنٹری الیکشن اس کے نام سے لڑ رہی ہے۔ یعنی جو ڈی کرمنلائزیشن کہہ سکتے ہیں آپ اس کو، کہ جرم کو جرم نہ بتانا بلکہ اس کو عین حقیقت اور سچ سمجھنا۔ آج اگر آپ کوئی گے آپ کے پاس پیئر آتا ہے اور آپ اس کو اپنا گھر کرائے پر نہیں دے رہے، تو آپ کے اوپر قانونی جرم عائد ہوگا۔ لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ اس سے بڑھ کر اور ہمارے لیے ورسٹ سچویشن اور کیا ہوگی؟ تو پھر برائی انسان کو خوبصورت لگنے لگتی ہے، لوگ اس کی کثرت سے پیروی کرنے لگتے ہیں، کیونکہ ہر دور میں ایسا ہوتا آیا ہے کہ لوگ اپنے جیسے لوگوں کو دیکھ کر ان کی پیروی کرنا ان کے لیے ایک اٹریکٹیو چیز ہوتا ہے۔ تو یہ برائیوں پر خاموشی اختیار کرنے کی جزا ہے، بدلہ ہے۔ لوئن الذین کفروا، کہ لعنت ہے، اور جو قوم بھی اس میں مبتلا ہوگی، چاہے وہ بنی اسرائیل ہو، اہل کتاب ہو، اہل قرآن ہو، جو بھی ہو، جو اس میں مبتلا ہوگی ان پر یہی ہوگا، لوئن الذین۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے۔ تو اگر کتنا برا تھا وہ لبیس ما کانوا یفعلون، کہ کتنا برا ہے جو وہ کرتے تھے، انہوں نے برائیوں میں سے ان برائیوں کو مخصوص کیا، اس پر جرات دکھائی، آخر کر ان کا معاملہ کیا ہوا کہ وہ لعنت زدہ قرار پائے، رحمت سے دور کر دیے گئے۔ اور صرف انبیاء کی زبان سے ہی لعنت نہیں ان کے اوپر کی گئی، بلکہ اللہ کی طرف سے بھی لعنت، رسولوں کی طرف سے لعنت، اور تمام اہل ایمان کی طرف سے ان پر لعنت۔ آپ سوچیں نا کہ شیطان ملعون کیا گیا تھا نا، ہے کہ نہیں، ابلیس تھا نا جس کو ملعون کیا گیا تھا، اور سیم وہی ابلیس کے ساتھ جو کیا گیا، کیونکہ اس نے کھلم کھلا اللہ کی نافرمانی کی تھی، سیم وہی چیز بنی اسرائیل، یعنی اہل کتاب کے ساتھ کی گئی، جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی حدود کو پھیلانگا تھا، اللہ تعالیٰ کی حدود کو کراس کیا تھا۔ تو قابل عمل اور قابل غور نقطہ کیا ہے، کیا باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں اس سے، کہ سلامتی یہ ہے کہ ہم میں سے لوگ ایسے ضرور ہونے چاہیے کہ جو معصیت پر، نافرمانیوں پر، جب اللہ کی نافرمانیوں کو ہوتا دیکھیں تو اس پر ضرور زبان کھولیں، اپنے ہاتھ سے روکیں، جو کچھ آپ کے پاس پاور ہے اسے روکنے کی کوشش کریں، اور جو منکرات ہیں اس کو روکنے کی کوشش کریں۔ دوسری بات کہ یہ جو برائی پر زبان کھولنا ہے، یعنی برائی ہوتے دیکھے تو اس پر زبان کھولنا، دونوں جو ہمارے اوپر لازم و ملزوم ہیں اصل میں، اور یہ اللہ تعالی کی نعمتوں کی شکر گزاری کے طور پر ہمیں یہ کام کرنا ہے۔ اگر ہم یہ کام کریں تو یہ اللہ کی توفیق سے ہے، اور دوسری بات یہ کہ ہم پر یہ ذمہ داری ڈالی ہے اللہ تعالی نے کہ ہم لوگوں کو برائیوں سے روکیں اور ان کو بھلائی کی تعلیم دیں، ان کو لوگوں کو بلائیں، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم یہ کام کرنے والے بنیں، کہ ہم امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کرنے والے بنیں۔ یہ پہلی بات سیکھنے کو ملتی ہے۔ دوسری بات، حکمت کے ساتھ اور ایسے طریقے سے کہ لوگوں کو لگے کہ ہاں یہ ہمارے سچے خیر خواہ ہیں، یہ کام کریں۔ جیسے بعض وقت غیبتیں ہوتی ہیں، اس کو کیا کہا گیا ہے، لوگ ہمارے سامنے کرتے ہیں ایسی باتیں، اس کو روکیں۔ بعض اسرائیلی روایت سے پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ آپس میں غیبتیں کرتے تھے، بڑے بڑے لوگ، علماء ان کے، اور وہ ایک دوسرے کو روکتے نہیں تھے۔ تو یہاں حکمت کے ساتھ ہم ایسے غیبت کرنے والوں کو روکیں، بتائیں کہ یہ برائی ہے، یہ غلط چیز ہے، پھر اور بھی اس سے بڑے بڑے کام ہیں، کیونکہ غیبت کوئی چھوٹا گناہ نہیں، وہ بھی بڑا گناہ ہے، اور سود ہے، قبر پرستی ہے، شرک ہے، رسم و رواج ہیں، اسراف اور تبذیر ہے، بہت ساری ایسی باتیں۔ تو اس پر ہم روکیں لوگوں کو، جو منکرات ہیں اس سے روکیں، چغلیوں سے، غیبتوں سے ہم باز رہیں۔ یہ جو عورتوں میں جو زیادہ گناہ پائے جاتے ہیں، یہی چھوٹے موٹے گناہ پائے جاتے ہیں، یعنی جس کو ہم چھوٹا موٹا سمجھتے ہیں اصل میں، لیکن وہ چھوٹے موٹے گناہ ہیں نہیں، بلکہ بہت بڑے گناہ ہیں۔ اور جو سوچنے اور غور و فکر کرنے کی بات ہے کہ جو لعنت کی گئی، تو نافرمانی اور حد سے تجاوز کر جانا، یہ انسان کو خسران میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ یہ دو چیزیں ایسی ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور دوسرا حدود سے تجاوز کرنا، یہ انسان کے لیے، اس کو پھر دنیا کا بھی خسارہ اور آخرت کا بھی خسارہ، دو خسارے ہیں اس کے لیے۔ اور امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر، یہ دین کو قائم کرنے میں آتا ہے، یعنی دین کی عظمت کو قائم کرنے میں یہ بات آتی ہے۔ یہ ایک عظیم ذمہ داری ہے، جو قومیں بھی، جو امتیں اس کو چھوڑ دیتی ہیں، تو وہ ان کے لیے پھر یہ چیزیں لعنت کا ذریعہ بنتی ہیں۔ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، آپ خود بتائیں کہ کیا میں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ نہ کرے ہمارے اوپر کوئی لعنت ہو انبیاء کے ذریعے سے یا اللہ کی طرف سے؟ نہیں نا، ہم کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو ہم پر۔ تو پھر ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ یہ دو کام کرنے ہوں گے کہ دین کو قائم کرنا ہے، اور یہ عظیم کاموں میں سے حاصل میں، امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر۔ اور دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ کہ خود بھی حد سے آگے نہیں بڑھنا ہے، اللہ تعالیٰ کی حدود کو کراس نہیں کرنا ہے، اور دوسروں کو بھی کراس کرنے نہیں دینا ہے۔ لوگوں کو نافرمانی سے روکنا ہے، خود بھی نافرمانی کے کاموں سے بچنا ہے، اور لوگوں کو بھی نافرمانی کے کاموں سے روکنے کی کوشش کرنا ہے، کیونکہ یہ چیز انسان کو برباد کر دیتی ہے، خسران میں مبتلا کر دیتی ہے۔ تو یہ قابل توجہ پوائنٹ تھے، جو قابل عمل تھے، کہ یہ دو کام ہم کرتے رہیں، اور اللہ سے توفیق اور دعا بھی کریں کہ اللہ سے توفیق مانگے اس بات کی، دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو حکمت عطا کرے کہ ہم یہ کام کر سکیں، کیونکہ یہ بھی اللہ کی رحمت ہے اصل میں، اور یہ ہر ایک کو نہیں نصیب ہوتی۔ تو ہم اپنے آپ کو کن میں شامل کرنا چاہتے ہیں، یہ بات ہم خود سوچیں۔ اسی لیے پھر کیا کہا گیا تھا ان کے لیے، کہ آیت نمبر 80 دیکھیں، تَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنفُسُهُمْ أَن سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خَالِدُونَ۔ لفظی ترجمہ دیکھیے، پیچھے والی آیت کا بھی لفظی ترجمہ رہ گیا تھا۔ کانوں تھے وہ، لا یتنا ہونا، نہیں وہ منع کرتے تھے ایک دوسرے کو، ام منکر، منکر سے، فعلوا، تو انہوں نے کیا اس کو، لبئس، البتہ کتنا برا ہے، ما کانوا، جو تھے وہ، یفعلون، وہ کرتے رہتے۔ ترا، تو دیکھے گا، کثیرن، اکثر کو، منہم، ان میں سے، یتولون، وہ دوستی کرتے ہیں، الذین، ان سے، جنہوں نے کفر و کفر کیا انہوں نے، لبیسا، البتہ کتنا برا ہے، ما قدمت، جو آگے بھیجا، لہم، ان لیے، ان کے، انفسهم، ان کے نفسوں نے، ان کے، سخطا، ناراض ہوا، اللہ، اللہ، علیہم، ان پر، وفی العذاب، اور عذاب میں، ہم وہ، خالدون، ہمیشہ رہیں گے۔ اس کا روانی والا ترجمہ بھی دیکھ لیجیے، آپ دیکھیں گے بہتوں کو ان میں سے، وہ دوستی کرتے ہیں ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا، البتہ برا ہے جو آگے بھیجا ان کے لیے ان کے نفسوں نے، یہ کہ ناراض ہوا اللہ اوپر ان کے، اور عذاب میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ ان میں اکثر کو آپ دیکھیں گے کہ وہ کافروں سے دوستی کرتے ہیں، جو اعمال وہ اپنے لیے آگے بھیجے ہیں بہت برے ہیں، کہ ان سے اللہ بھی ان پر ناراض ہو گیا، اور خود بھی ہمیشہ عذاب میں وہ رہیں گے۔ تو برائی سے منع نہ کرنا دراصل اللہ کے غضب کو دعوت دینا ہے، یہ اللہ کے غضب کو گھیرنے والی بات ہے، کہ اللہ تعالیٰ کا غضب ان کے اوپر چھا گیا۔ تو یہ جو افکار اور خیالات، یعنی یونانی فلاسفر سے یا رومن نظریات یا افکار اور خیالات کا ان پر اثر ہوا تھا، جس کی وجہ سے ان لوگوں نے اپنے دین کو بدل ڈالا، خود گمراہ ہوئے اور دوسروں کو بھی گمراہ کیا۔ ایک حدیث میں آتا ہے، عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے کہ رسول اکرم نے فرمایا کہ بال کی کھال اتارنے والے، یعنی فرقہ پرستی کی بنا پر تباہ ہوئے، آپ نے یہ بات 3 بار ارشاد فرمائی۔ اور آپ دیکھیں کہ داؤد علیہ السلام کا جو زمانہ تھا، وہ تقریباً عیسیٰ علیہ السلام سے 1000 سال پہلے کا زمانہ تھا۔ تو یہاں پر انہوں نے کفر کیا اس بات پر، انہیں کفر، ان کو کافر کیوں کہا گیا؟ کیونکہ وہ عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے، تو اس لیے وہ کافر ہو گئے۔ اور یہاں ان کے کفر سے مراد ان کی نافرمانیاں ہیں، ان کی وعدہ خلافیاں ہیں، اللہ کی حدود سے تجاوز کرنا ہے، یہی جرائم کی بنا پر ان کو کافر کہا گیا ہے۔ اور ایسے لوگوں کو زبور میں بھی ان کو لعنت ان کے اوپر قرار دی گئی، انجیل میں بھی، اور اسی لعنت کا اثر تھا کہ ان میں سے کچھ لوگ بندر بھی بنائے گئے اور کچھ خنزیر بھی. اور بعض علماء کا خیال ہے کہ داؤد علیہ السلام کی جو بعثت سے پہلے ہفتے کے دن جو بے حرمتی کرنے والے لوگ تھے وہ بندر بنائے گئے تھے، اور یہ اسی دور کا واقعہ ہے. اور جن لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے آسمان سے دسترخوان اتارنے کا مطالبہ کیا تھا اور دسترخوان اترنے کے باوجود بھی ایمان نہ لائے تھے تو انہیں خنزیر بنا لیا گیا تھا، واللہ اعلم. تو بہرحال قرآن سے یہ بات ثابت ہے کہ بنی اسرائیل کے کچھ لوگوں کو بندر اور کچھ کو خنزیر بنایا گیا تھا، اور یہ اسی لعنت کا اثر تھا. تو برائی سے منع نہ کرنے والوں پر بھی معاشرے میں لعنت پائی جاتی ہے. یعنی جب کوئی برائی رواج پاتی ہے تو ابتدا میں چند لوگ اس کو کرتے ہیں، اور اگر ایسے میں ان لوگوں کا سختی سے محاسبہ نہ کیا جائے، ان کو زود و کوب نہ کیا جائے، ان کو برے کام سے روکا نہ جائے، تو پھر کیا ہوتا ہے، وہ برائی پھیل جاتی ہے. اور جب اگر آپ اس کو سختی سے روکتے ہیں تو وہ برائی رک بھی جاتی ہے، لیکن اگر آپ ذرا سا بھی نرم گوشہ اختیار کرتے ہیں تو وہ برائی کو پھیلنے میں زیادہ دیر نہیں لگتی. اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس برائی سے بچنے والے لوگ نہ صرف یہ کہ برائی کرتے ہوئے لوگوں کو دیکھ کر روکتے رہیں گے، بلکہ خود ان سے میل ملاپ رکھنا شروع کر دیتے ہیں، ان کے ساتھ مل کر کھاتے پیتے ہیں، بیٹھتے اٹھتے ہیں، کوئی جھجک محسوس نہیں کرتے، اور پھر برائی اور عام ہو جاتی ہے، اور پھر تب اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوتا ہے، اور پھر اس میں سارے ہی لوگ پھر اس عذاب میں جو ہے گھیرے جاتے ہیں، چاہے وہ برائی کا کام نہ بھی کر رہے ہوں تب بھی، کیونکہ انہوں نے برائی سے روکا نہیں لوگوں کو. آپ خود سوچے کہ کتنی دکھ کی بات ہے کہ اللہ نہ کرے کہ ہم اللہ کے عذاب میں اور لعنت میں گھریں. تو جو آپ کو کشتی کی مثال دی گئی تھی وہ مثال ہمیشہ یاد رکھیں. تو یہود بھی مشرق قوموں سے دوستی میں بہت آگے نکل گئے تھے، یعنی رومن اور جو بھی اس زمانے کی مشرق قومیں تھیں، تو اس کا ان کے اوپر پھر اثر ہوا کہ وہ لوگ انبیاء کی لائی ہوئی تعلیمات کو بھولنے لگے، اور کافر لوگوں کی روش اختیار کی، ان کی پیروی اور ان کے اعتقاد میں مبتلا ہوتے چلے گئے. تو اسی لیے کافر قوموں کی دوستی سے کیوں منع کیا گیا ہے، کیونکہ دھیرے دھیرے ان کا اثر ہمارے ہر شعبے میں آتا چلا جاتا ہے، ہمارے ایمان پر، ہمارے عقائد پر، ہمارے معاملات پر. اس لیے کہتے ہیں کہ دوست اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اس لیے بہت سوچ سمجھ کر دوستی کریں، اور اللہ کی نافرمانی اور ناراضگی سے بچیں، کیونکہ جو کہا گیا نا کہ بہت برا تھا جو ان کے نفسوں نے کمایا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی نے پھر ان کو گھیر لیا نا، اور عذاب کے وہ مستحق بنے، اور ہمیشہ کے لیے پھر وہ عذاب میں بھی رہیں گے، آخرت کا عذاب بھی ان کو بھگتنا پڑے گا، اور دنیا میں بھی وہ عذاب کے مستحق ٹھہرے، خود بھی ہمیشہ عذاب میں رہیں گے. تو اللہ تعالیٰ ان پر ناراض ہوا، بات دیکھیں کہ اللہ کی ناراضگی معمولی بات نہیں ہے، جس سے اللہ تعالیٰ ہی ناراض ہو جائے تو بھلا وہ پھر کیسے فلاح پا سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچنے کے لیے پھر ہم کو اللہ کی نافرمانیوں سے بچنا پڑے گا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے. آج پورا پیج ہمارا کمپلیٹ نہیں ہو سکا، آیت نمبر 80 تک ہمارا کمپلیٹ ہوا ہے، اگلی دفعہ انشاءاللہ آیت نمبر 81 سے ہم اسٹارٹ کریں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں حق کو حق سمجھنے والا اور باطل کو باطل سمجھ کر اسے اجتناب کرنے والا بنائے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.